ही महामानव जो आज जिनका बयान शुरू होगा, ये जो आज के तीन मकाम आ रहे हैं, तीन मौके, तीन ऐसे मौके हैं जब इंसान न जिस कपड़े के साथ भी नमाज पढ़ने की इजाजत है और न जिस जिसम के साथ भी। कपड़ा अगर नजीस भी है कोई बात नहीं, नमाज पढ़ लो ना, एक चीज रह जाएगी वो बाद रमजान में कमल हो। तीन चीजें क्या है, तीन मौके क्या है, जहाँ पे नजाकत साफ है, जिसम की नजाकत भी और जिराब की नजाकत भी। तो ये नंबर एक कि हमें बकरी के बराबर हो, नंबर दो घोड़े कुंती और जख्म का खून, और नंबर तीन मजबूरी की हालत। ये तीन चीजें जहाँ पे हालत नजाकत में भी इस्लाम ने नमाज को सही समझा है और इतना सही समझा है कि बाद में इसने पता भी नहीं करना। अब इनमें से पहली चीज की सब्जी याद करिए, सबसे पहली चीज जो हमें पकड़ी, ये वो चीज है जो हमें पकड़ी कि जिसकी नजाकत को इस्लाम ने माफ किया। इस पहले का मतलब क्या है, पहले मतलब वादे हो और फिर इसकी तस्वीर हो सकती है। जिस तरह आजकल दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक चांदी के या चीते के या निकल के या अलमुनियम के सिक्के जल रहे, आलम इस्लाम हम और चुनाव पर जिसका जनता था और ये कागज की करंटी नहीं थी, कागज नहीं था बल्कि घास का बना हुआ सिक्का होता था। सिक्कों की हमारे यहाँ 5 पैसे या 10 पैसे या 25 पैसे या 50 पैसे का सिक्का है, दवनिया धनी वगैरह। तो यहाँ एक सिक्का था जो आलम इस्लाम में राइज था उस जमाने में, और फिर ये सिक्का कई सदियों तक चलता रहा, लेकिन कम और ज्यादा होता रहा ये सिक्का, यानी इसका हजम, इसकी मिकदार थी इससे असली है। आज से 20 साल पहले कितनी बड़ी होती थी और आज कितनी छोटी हो गई। तो दिरहम भी एक सिक्का, ऐसा सिक्का जो कम और ज्यादा बनाया जाता था छोटा और बड़ा करके। वो दिरहम जो मासूम के जमाने में था, सबसे पहले जिस कारखाने से उसको बनाया गया वो कारखाना एक यहूदी का नाम था जिसका नाम था पॉल। उस कारखाने में जो सिक्का निकला उसका नाम हुआ दिरहम पगली, यानी पगली का बनाया हुआ सिक्का। आज कहा जाए मतलब स्टेट बैंक का सिक्का या पाकिस्तानी या सनी, हिंदुस्तान की सनी नहीं चलेगी, पाकिस्तान की सनी। तो दिरहम पगली किताबों में ये लफ्ज क्यों के आ जाता है, इसलिए मैं तफसील में गया कि पगल उस आदमी का नाम है जिसने पहली मरतबा इमाम की हिदायत की रोशनी में सिक्के को बनाया था, वह यहूदी था। आलम इस्लाम में तो किसी आदमी को इनकी महारत ही नहीं थी, ये 5वीं और 6वीं इमाम के जमाने की बात है। उसने पहली दफा जो सिक्का बनाया वो जितनी विस्तार में था, यानी उस सिक्के उस दिरहम उस अखंडी को उठा के हम अपने हाथ से रखें तो जितनी जगह वो घेरेगी, जब वो अखंडी या वो सिक्का उस जगह का नाम था दिरहम पगली। जैसा कि मैंने कहा कि बाद फिर इतना बड़ा सिक्का नहीं चला और छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया। बात हुकुम आ गया इस्लाम में कि हर सिक्का नहीं, वही पगली का बनाया होगा जो सिक्का, इसके बराबर इस्लाम ने नजाकत को माफ किया है हालत नमाज। अब ये बात है बहुत पहले की, मैंने दूसरे अल्फाज में ये कहिए पहली मरतबा जो सिक्का बना था। तो आज अगर आपसे कहा जाए ये जो पहली और ठंडी पाकिस्तान में चली थी उसकी मिसाल कितनी, बड़ा मुश्किल होगा ये फैसला करना। और आदमी अपने अंदाजे से बताएगा, याद करके कोई अपने अंदाजे से बताएगा कि मसलन इतनी बड़ी थी, कोई कहेगा इतनी बड़ी थी, सही सही किसको याद होगा। इसलिए हमें पगली की मिकदार में उलमा में इख्तिलाफ है, मुख्तलिफ किताबों में इसकी मुख्तलिफ वजाहतें नजर आती है। आज उलमा कहते हैं कि वो दिरहम मासूम के जमाने में पगल नामी यहूदी ने बनाया था उसकी मिकदार हथेली के घड़े के बराबर, यानी इंसान की हथेली में जो एक बराबर है, अगर उस दिरहम को यहाँ रखे इस घड़े को देता था इतना बड़ा वो दिरहम बनाया गया था। इस एतबार से इतनी नजाकत नमाज में माफ हो जाएगी। बाद उलमा कहते हैं कि नहीं, बड़ा इससे छोटा था, अंगूठे की जो पहली को है वो इससे इतना था वो दिरहम, اسکول زمانے میں سب سے پہلا دن ان کا فتوا یہ ہے کہ پھر اتنی نجاست نماز میں آپ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت بڑی مثال وہ دھیان اتنا بڑا نہیں وہ انگوش سے شہادت کی پہلی بول کے برابر تھا کہ انگوش سے شہادت جسے عربی میں سب بابا کہتے ہیں عربی زبان میں ہر عمر کے لیے الگ الگ نام ہے اس کا نام ہے بابا اور بڑی عجیب بات اردو زبان میں انگلی کو جو بیچ والی انگلی کے ساتھ ہے انگوش سے شہادت کہا جاتا شہادت کے وقت اس کو بلند کرتے ہیں عربی میں اس کا نام سب بابا سب کہتے ہیں عربی میں گالی دینے کو سب بابا گالی دینے والی ہوں گی اس انگلی کا عربی میں نام ہے گالی دینے والی ہوں گی اردو میں اس کا نام ہے زیارت والی یا انگوش سے شہادت والی ہوں گی کیونکہ یہ بھی عربوں میں ایک رواج تھا خاص طور پر عرب کی عورتوں میں جب ایک دوسرے کو گالیاں دیتی تھی تو انگلی اٹھا اٹھا کے اشارہ کرتی ان کی اس انگلی کا نام ہی ہو گیا گالی والی انگلی یا سب بابا اب تک چلا رہا ہے معصوم کی روایت میں بھی اس کا تذکرہ ہے تو خیر یہ تو میں نے اس سے بس لیے بتایا تہذیب اور کلچر کے بدلنے کتنا فرق پڑ جاتا کہ ہمارے یہاں یہ سب سے قابل احترام ہوں گی شہادت کی ہوں گی اور عربوں میں یہ سب سے قابل نفرت ہوں گی سب بابا یعنی گالی والی ہوں گی اس سے ہٹ کے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ دیہم اسی شہادت کی پہلی قول کے برابر تھا تو یہ تین اقوال ہو گئے لیکن اس اختلاف کا تعلق امام سے نہیں امام نے کہا کہ ہمیں بغلی کے برابر خون کی نجاست معاف ہو اب یہ دیہم کتنا ہے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے تو بعد میں اسی زمانے میں بھی 100 سال کے بعد بدل دیا گیا تھا اس لیے مختلف کتابوں میں آپ کو اس کی مختلف تجزیات نظر آئیں گی اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ مراجے کے بدلتے یہ مسئلہ بھی بدل جاتا تو موجودہ مشترکین کا یہ کہنا کہ آج 1400 یا 1300 سال کے بعد بیٹھ ہم کو صحیح صحیح پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ بغلی نام کے آدمی کی فیکٹری یا ٹیکسٹائل میں بننے والا اس کا کتنا بڑا تھا تو یہ تین روایتیں آئی ہیں ان میں انگوش سے شہادت والی کو ہم لے لیں گے اس لیے لیں گے اس لیے کہ یہ تو یقینی مقدار ہے اگر ہتھیلی کے کانٹے کے برابر معافی ہو اسلام میں تب یہ انگوش سے شہادت تو یقیناً اس میں شامل ہے اگر انگوٹھے کی پہلی فور کے برابر خون معاف ہے تو انگوش سے شہادت ہوتا ہے اس سے کم ہوتا ہے وہ تو یقیناً معاف ہوگا بطور یقینی قدر متعین اس کو لیا جاتا ہے یہ بات تو ہو گئی جن کو بیمار کے کچھ مسائل کے علاوہ پس منظر سے بھی دل سکتی اب آئیے عام صاحبان ایمان کے لیے گفتگو شروع کی جائے تو مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا کہ حالت نماز ایک درہم کے برابر خون اگر انسان کے جسم یا کپڑے پہ لگا ہو تو اسلام نے اس کو معافی دے دی معافی دینے کا مقصد یہ کہ یہ اجازت دے دی ہے کہ آپ اسی خون کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں چاہے اس خون کا پاک کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو چاہے کپڑے کا بدلنا بھی آسان ہو یہ کوئی مجبوری سے معافی نہیں دی گئی یہ اللہ نے ویسے ہی ایک معافی دی اتنا ہو جو ایک درہم کے برابر ہو اس کی نجاست نماز میں مانگ لے درہم کا مطلب پھر کیا ہوا ملازم جبکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ درہم کا مطلب ہوا انگوش سے شہادت کی پہلی کو انگوش سے شہادت کی پہلی کو کتنا اگر انسان کے جسم پر یا لباس سے لگا ہو خون نظر آنے کے باوجود کسی حالت میں جا کے آپ نماز پڑھ لیجئے کوئی مسئلہ نہیں آپ کی نماز بالکل صحیح مانی جائے گی اور یہ صرف سرگی کی نماز کا مسئلہ نہیں آپ امامباڑے میں روزے میں مسجد میں حرم میں جا کر بھی اس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ اتنا ہو آپ کے کپڑے پر لگا ہو یا آپ کے جسم پہ لگا ہو نماز بالکل صحیح ہے اب یہاں پہ آواز ہوئی اور کمینی میں چھوٹا سا اختلاف آ گیا تو اتنا معمولی اختلاف ہے کہ شاید اس کی کوئی ضرورت بھی پیش نہ آئے آپ کو عملی زندگی میں لیکن میں یہ بعض افراد اس لیے بھی بتا دیتا ہوں تاکہ بعد کے زمانے جب نئے مراجع کا یہ مسئلہ زیادہ واضح ہو گیا ہے تو تعجب نہ ہو کہ ایک نئی بات کہتی گئی تو چھوٹا سا اختلاف یہ کہ ایک درہم درہم کا مطلب انگوش سے شہادت کی پہلی کو درہم جو اس کے برابر خون حالت نماز میں اللہ نے معاف کر دیا لیکن یہ آواز کو نہیں کہتے آواز کوئی کہتے درہم سے کم خون معاف ہوا کم میں اور برابر میں فرق ہے کہ آگاہ پوری اور خمینی کے نظر ایک درم سے کم اگر خون ہے چاہے معمولی سے کم وہاں تک تھا لیکن پورا ایک درم ہو گیا تو آگاہ کوئی کہتے ہیں درم یا درم سے زیادہ کا خون معاف ہے اور آگاہ خمینی کہتے ہیں کہ نہیں درم سے کم بھی معاف ہے درم کے برابر بھی معاف ہے درم سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں اس بحث پہ کر سکتے ہم کچھ سے شہادت کی پہلی کوڑ کے برابر ہو اگر آپ کے کپڑے یا آپ کے لباس جسے پہ لگا ہے تو اسے معاف کر دیں اب میں جب بار بار کہوں گا درہم کے برابر درہم کے برابر کوئی صاحب والے اس کے مقلد سمجھ جائیں کہ اس سے مراد کیا برابر سے مقصد ذرا اثر کم ہونا چاہیے پورا نہیں ہونا چاہیے یہ ہو گیا کہ ایک مسئلہ اب دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو خون معاف ہے یہ کون سا خون معاف ہے ہمارے اپنے جسم سے نکلنے والا کہ اگر کوئی دوسرے آدمی کا خون بھی لگ جائے تو وہ معاف ہے تو دوسرا جلوسوں میں یہ مسئلہ اکثر پیش آتا ہے ایک آدمی ماتم کر رہا ہے زنجیروں کا اور اس کا خون اگر ہمارے جسم میں کھول کے لگ گئے تو کیا یہ بھی خون معاف ہے جو ہمارا اپنا خون نہیں یہ کسی اور کا خون ہے اور ہمارے کپڑے پہ آنے لگا اس میں بھی علماء میں اختلاف ہے بات پرانے مہاراجی اس بات کے قائل تھے کہ صرف انسان کا اپنا خون معاف لیکن موجودہ مہاراجی اس سے حد کے ایک بات کہتے ہیں اچھا یہ جو دوسرا مسئلہ میں بتا رہا ہوں یہ بھی خاصا مشکل مسئلہ ہے مشکل دن مانو کہ اس میں بھی آگاہ کوئی اور گھومینی میں اتنا اختلاف ہے کہ بعض اوقات ذہن بلٹ جاتا تو میں وہ اختلاف بھی بتاؤں گا تاکہ جن کو زیادہ تاریخیاں اور جبتیں پسند ہیں ان کی سمجھنے کی بات آ جائے اور اس کے بعد اس کا خلاصہ بھی پیش کر دوں گا کوئی کہا بتوا یہ ہے کہ یہ خون جو اسلام نے معاف کیا ہے یہ خون چھ خونوں میں سے نہ ہو مردار کا خون نہ ہو مردار وہ جانور جو حلال ہے مگر اسے غلط طریقے سے مار دیا گیا ہے بکری کے جسم سے نکل کے خون لگ جائے جبکہ بکری دفاع نہیں کی گئی تو وہ خون نہ جس وہ معاف نہیں بولتے ہی بس خون اگر اس کو دفاع نہیں کیا گیا اور اس کا خون لگ جائے تو وہ معاف نہیں مردار کا خون نہ نمبر دو آرام جانوروں کا خون نہ بلی کا خون شیر کا خون چوہے کا خون یہ خون نہ نمبر تین نجس العین کا خون نہ یعنی کتے کا سور کا کافر کا خون نہ ہو یہ چیز کو خون بالکل منع ہے آگاہ کوئی بھی نمبر چار نمبر پانچ اور نمبر چھ کے اختیار سے باقی بھی ہے کہ حید والا خون بھی نہ ہو نفاس والا خون بھی نہ ہو استحاضے والا خون بھی نہ ہو یہ تین عورتوں کے مخصوص ہو یہ جو چھ خون ابھی آپ نے سنے یہ اگر کنویں کی نوک کے برابر بھی تب بھی اس میں نماز صحیح نہیں ہے ان کو پاک کرنا ہوگا یہ تو ہوا آگاہ کوئی کا ہوگا اب آگاہ خمینی اس مسئلے کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چھ میں سے تین باتیں تو صحیح حیض کا خون معاف نہیں نفاس کا خون معاف نہیں ہے استحاضے کا خون معاف نہیں یعنی عورتوں کے مخصوص ہو البتہ اس میں بھی نفاس اور استحاضے میں احتیاط بازی ہو لیکن آگاہ خمینی کہتے ہیں مردار کا خون اگر لگا ہے تو کوئی بات نہیں یہ معاف ہے حرام جانور کا خون لگا ہے کوئی بات نہیں وہ معاف کتے سور اور کافر کا خون لگا ہے تو کوئی بات نہیں یہ خون معاف کیا ہے خمینی کے نظر یہ ایک درہم یا پہلی پور کا خون جو معاف ہے اس میں کتے کا خون بھی معاف ہے اس میں سور کا خون بھی اگر لگ جائے تو معاف ہے اس میں اگر کافر کا خون بھی لگ جائے تو معاف ہے جب کیا ہے خمینی کوئی اس کو معاف نہیں مانتے آج اس مسئلے کا خلاصہ سن لیجیے کہ آغا خمینی کے نزدیک مسئلے کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ جو عورتوں کو آنے والے تین مخصوص خون مہانا نجاست کے موقع پر بچے کی پیدائش کے بعد اور استحاضہ کا خون ان تین خونوں کے علاوہ دنیا کا ہر خون پر انگوش سے شہادت کی ایک خون کے برابر سب حالت نماز میں معاف چاہے وہ انسان کا اپنا خون ہو یا کسی اور کا کتے کا خون ہو یا سور کا یا کافر کا یا مردار کا یا حرام جانور آگاہ خمینی کے متعلق یہ مسئلہ اتنا ختم ہو گیا اور آگاہ خوئی کا مسئلہ یہ بنا کہ یہ خون جو نماز میں معاف ہے یا کہ صرف انسان کا ہونا چاہیے وہ بھی کافر کے علاوہ، یعنی مسلمان کا ہونا چاہیے، اور حلال جانوروں کو جب ذبح کیا جائے اس کے بعد جو خون ہے وہ ہونا چاہیے. حلال جانوروں کا خون اگر وہ حلال جانور مردار نہ ہو، لیکن مردار کے علاوہ، یعنی اگر زندہ جانور ہے حلال، اس کا خون لگ گیا وہ بھی معاف ہے. حلال جانور کا خون معاف ہے اور مسلمان کا خون معاف ہے. باقی سارے خون آگاہ خونے نہیں کہنا کوئی کے نزدیک معاف نہیں. تو آگاہ خمینی کے یہاں معافی کا دائرہ بہت بڑا. عورت کے تین مخصوص خونوں کے علاوہ دنیا کا ہر خون حالات حالت نماز میں معاف ہے. آگاہ کوئی کے یہاں معافی کا دائرہ بہت کم ہے. صرف مسلمان کا اور حلال روز جانوروں کا خون لگ جائے وہ معاف ہے، باقی کوئی خون معاف نہیں. اس میں احتیاطی واجب وغیرہ بھی نہیں ہے کہ گھر سے ادھر رجوع کر سکیں گے دونوں کا فتوا. اب اس اعتبار سے آگاہ خمینی کا مقدس اس لباس میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے جس سے دور کا خون لگا، لیکن آگاہ کوئی کا مقدس ایسے لباس میں نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ ایک بات مکمل خلاصہ یہ ہوا کہ پورے مسئلے کا ایک درہم کے برابر، یعنی انگشت سے شہادت کی پہلی خون کے برابر خون اسلام میں معاف ہے. شرط یہ ہے کہ یہ والے خون نہ ہو کہ جو ابھی آپ نے سن. یہ جو ایک انگشت سے شہادت کی مقدار اسلام نے بتائی، یہ مقدار وہ ہے کہ جو اس وقت ہے، یعنی اس کے اندر ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ مطلب بڑا عجیب ہے، میں اس کو اس طرح واضح کروں مثال دے کر. فرض کیجیے کہ یہ خون ہے بہت ہی گاڑا سے، اگر یہ خون ہلکا ہوگا تو یہ دو خونوں کے برابر خون ہوگا، مگر اس وقت بہت گاڑی حالت میں اس لیے ایک خون کے برابر. تو اب ہمیں جو خون کی معافی دی گئی وہ معافی دی گئی ہے خون کی اس وقت کی حالت کو دیکھ کر، بلا وجہ سپورٹ یا بس کرنے کی چیز نہیں کرے کہ بھائی یہ اتنا گاڑا خون ہے یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ خون عام خون کی طرح ہوتا ہلکا تھا تو پھر یہ دو خون کے برابر جناز دیتا، اس وقت یہ اتنا گاڑا یا اتنا لوچا بن کے نکل رہا. یہ سب نہیں ہے، خون ہلکا ہو یا گاڑا ہو اس وقت جو اس کی مقدار ہے، اگر وہ ایک درہم کے برابر ہے تو معاف ہے، ایک درہم سے زیادہ ہے تو معاف ہے. یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے کہ میں اس سے اب تک زیادہ معاف کر رہا ہوں. تو اب اس مسئلے کو سننے کے بعد خلاصہ یہ بنا کہ وہ جو خون اسلام نے معاف نہیں کیے ہیں ان کو چھوڑ، ایک درہم کا خون جو ہے وہ اگر نمازی کے جسم پہ لگا ہو تب بھی معاف ہے، کپڑے پہ لگا ہو تب بھی معاف ہے. وہ خون ایسا ہو کہ اسے پاک کرنا مشکل ہے تب بھی معاف ہے، ایسا ہو کہ اسے پاک کرنا آسان ہے تب بھی معاف ہے. وہ خون ایک ہی جگہ لگا ہو، اگر کپڑے میں ایک جگہ لگا ہے تب بھی معاف ہے، اور کپڑے میں بکھرا ہوا دھبے 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 کئی جگہ، لیکن سب کو جمع کریں تو اتنا ہو جائے گا تب بھی معاف ہے. ایک جگہ خون لگا ہو تب بھی معاف ہے، اور اگر نہیں ایک جگہ نہیں، خون کی چھینٹیں پڑی ہوئی پورے کپڑے پر بکھری ہوئی پھیلی ہوئی چیزیں، لیکن اگر ان کو جمع کریں تو وہ اس مقدار کے برابر ہی رہے تب بھی معاف. اور اگر یہ خون آدھا کپڑے پر ہے اور آدھا لباس پر ہے تب بھی معاف. اگر آدھی خون کے برابر یہ خون کپڑے پر ہے آدھا جسم پر تب بھی معاف. یہ ضروری نہیں کہ اگر معافی ہے تو پورے کپڑے پر یا پورے جسم پر، ایک جگہ ہو تب بھی معاف ہے، پھیلا ہوا ہو تب بھی معاف ہے، جسم پر ہو تب بھی معاف ہے، لباس پر ہو تب بھی معاف ہے، آدھا اس پر ہو تب بھی معاف ہے، آدھا جسم پر ہو تب بھی معاف ہے، آدھا کپڑے پر ہو تب بھی معاف ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ بہرحال جب تک کے مقدار ایک درہم کے برابر رہے گی، پورے جسم اور کپڑے پر لگا ہوا جتنا بھی ہو جب سب مل کر اس ایک درہم کے برابر تک رہے گا وہاں تک آپ کو اسلام نے معافی دی. جیسا کہ میں نے کئی بار سوال ہو رہا ہے کہ یہ معافی مجبوری کی نہیں، یعنی اگر ایسا خون لگا کہ جس سے آپ بہت ہی آرام سے اطمینان سے آسانی سے بات کر سکتے تب بھی اگر بات نہ کریں تو کوئی بات نہیں، بہتر ضرور لیکن واجب نہیں. یہ تو ہوا مسئلے کا ایک حصہ. اب مسئلے کے دوسرے حصے پہ ہم جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ خون ابھی آپ نے سنا کہ اگر خون کپڑے پر یا جسم پر ایک جگہ سے زیادہ بھی لگا ہو، یعنی تھوڑا دائیں طرف ہے تھوڑا بائیں طرف ہے اور سب مل کے ایک درہم کے برابر ہو جاتا تب بھی معافی ہے، بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے خون کو بھی انسان نے معاف رکھا ہے اگر اس کی مقدار ایک جنم کے برابر ہو. اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ چاہے ایک ہی خون ہو جو پھیل گیا ہو, اگر یہ خون گرا پکڑے گا اور اس کی چیٹیں اڑ کر باقی ہر جگہ گئی یا الگ الگ خون کپڑے میں لگا ہو, ادھر الگ لگا, ادھر الگ لگا, ادھر الگ لگا, یہ بہرحال سب معاف ہے جب تک کہ مقدار اس مقدار سے زیادہ نہ ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھار کپڑے میں ایک مسئلہ پیچھا جاتا ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے میں خون لگتا ہے اور پھر دوسری جانب پہنچ جاتا ہے. خون یا کوئی بھی چیز جو کپڑے میں لگے گی مثلاً سیاہی کا دھبا اگر آپ دیکھیں, دو طریقے ہوتے ہیں, کبھی کپڑے میں اوپر سے کوئی چیز گیری رنگدار خالی اوپر کی جانب دھبا لگ اپنے کپڑے کو اندر یا پلٹ کے دیکھا دوسری طرف تو وہاں تک وہ دھبا یا وہ رنگ نہیں پہنچا, اور کبھی ایسا ہوتا کہ دھبا یا وہ رنگدار چیز اوپر گری ہے اور اس کے بعد جو پلٹ کے دیکھا تو کپڑے کے دوسری طرف بھی پہنچ گیا. اب یہاں پہ ایک مسئلہ پیش آ رہا, یہ جو آپ نے سنا کہ الگ الگ بکھرا ہوا جو خون ہے وہ سب ایک, وہ سب کو جوڑ کر پھر دیکھا جائے گا کہ مقدار اس کی بھی نہیں. لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ خون کپڑے پر گرے اور کپڑے سے پار ہو کے کپڑے کے دوسری طرف پہنچ جائے تو اب اس خون کو ایک مانا جائے گا یا دو مانے جائے گا؟ اگر ہم اس خون کو ایک مانیں گے, یہ اور وہ مل کر ایک ہی خون ہے, تو اگر انگشت جہالت کی ایک خون کے برابر ہے تو یہ باپ ہے, اور اگر باپ علما کی طرح ہم اسے دو خون مانیں کہ نہیں یہ تو دو خون ہوگا, ایک کپڑے کے سامنے کے حصے میں لگا, ایک کپڑے کے دوسری طرف پہنچ گئے, جیسے بطور مثال کہ کوہنی کے قریب اگر خون گرا اور یہ خون بہ کر کڑائی تک آ گیا تو اب یہ سب الگ الگ خون مانا جائے گا, سب کی مثال کو گنا جائے گا, سب کی مثال کو ناپا جائے گا. تو کپڑے میں بھی اگر خون ایک طرف لگے اور وہاں سے جلد ہو کر دوسری طرف نکلا اندر کی طرف اندرونی طرف, تو بعض علماء کہتے ہیں یہ دو خون, یعنی اگر اوپر کی طرف ایک خون لگا ہے تو ہم اس کو دو خون مانیں گے, ایک خون ادھر اور ایک خون ادھر, یہ دو خون ہو گئے, یہ خون مانیں گے. اب مسئلہ بڑا پیچیدہ مسئلہ, یعنی ہمارے علماء میں اس سے کافی پیسے اختلافات, ہم یہ دیکھیں کہ آغا خوئی اور خمینی کیا فرق ہے. آغا خوئی اور خمینی کہتے ہیں کہ اس میں پہلے سے یہ دیکھا جائے گا کپڑا استر والا ہے یا بغیر استر کے. اگر کپڑا استر والا جیسے کوٹ میں یا شیروانی میں ہوتا, کپڑا استر والا ہے, ڈبل کپڑا لگایا گیا ہے کپڑے کے نیچے استر, اور خون کپڑے کے اوپر گرا اور وہاں سے استر تک پہنچ گئے اندر جو کپڑا لگا, یا خون استر میں لگا تھا بس سینے کے جسم کے اندر سے خون نکل آیا, بچانا وغیرہ ٹوٹ گیا, وہاں سے خون نکلا استر پہ لگا اور استر سے اوپر ہو کر اوپر اوپر آیا. تو اگر استر والا کپڑا, ایک اندر کپڑا ہوتا ہے اوپر کپڑا ہوتا ہے, وہ تو تمام علماء کہتے ہیں کہ دو خون مانے جائیں, استر کے خون کو الگ حساب کریں گے, کپڑے کے خون کو الگ حساب کریں گے, اگر دونوں مل کر ایک خون کے برابر ہیں تو یہ کام, اور اگر استر والا خون ایک خون تھا اور یہ خون کپڑے کے اوپر آیا اور یہ بھی ایک خون ہو گیا تو یہ بہرحال دو خون مانی جائیں گی, استر کا حساب الگ ہوگا, اوپر کے کپڑے کا حساب الگ ہوگا, جس کو کوئی معافی نہیں کرے. یہ تو ہے اگر کپڑا استر والا, اور اگر کپڑا بغیر استر کا جیسے کرتا ہے, شلوار ہے, عام لباس, اس میں یہ مسئلہ کہ اگر ایک خون اس کے اوپر گیا اور جب یہ خون اس کے اندر پہنچا تو وہ ایک ہی خون, پھر اگر وہ پورا ایک خون بھی ہے تو ہم اس کو ایک ہی طرف سے ناپیں گے, اوپر سے اور نیچے سے دو طریقے سے نہیں ناپیں گے, وہ ایک ہی خون آنا جائے گا اس کی ماپ. اکثر والے خون جہاں گرا وہاں سے بیٹھ اگر دوسری طرف پہنچ جائے تو وہ دو خون ہوگا, بغیر اثر والے عام کپڑے میں چاہے کپڑا باریک ہو یا موٹا ہو, عام کپڑا بھی اگر بہت موٹا کپڑا ہو لیکن ہے بغیر اثر ہے ایک ہی کپڑا, اس میں اگر خون ایک طرف سے گر کر دوسری طرف پہنچے تو وہ ایک خون مانا جائے گا. یہ تو اس وقت ہے بغیر اثر والے کپڑے میں جب ایک خون لگے, لیکن اگر بغیر اثر والے کپڑے میں اتفاق ایسا ہو کہ دو خون بالکل ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہے, اس کپڑے پر ایک خون ادھر لگا اور دوسرا خون نیچے کی طرف سے اندر کی طرف سے بھی ادھر ہی لگا, ایک خون سامنے کی طرف سے لگا, ایک فٹ نیچے کی جانب سے کسی پہ لگا, کبھی کبھار ایسا اتفاق ہو جاتا. اس صورت میں یہ دو فٹ مانے جائے. خلاصہ یہ کہ اکثر والے کپڑے میں تو بہرحال دو خون مانے جاتے ہیں, اگر خون اکثر سے کپڑے پر آ گیا یا باہر کے کپڑے سے اکثر پہ پہنچ گیا, اور اگر ایسا لباس ہے جس میں اکثر نہیں ایک ہی واحد کپڑا, اس میں اگر ایک خون گرا تو کہے گا دوسری طرف گیا ہے تو اسے ایک مانا جائے, اور اگر انتخاب سے کپڑے دونوں طرف سے ایک ایک خون گرا چاہے وہ بالکل ایک دوسرے پہ گرے ہو آ کر, پھر بھی وہ دو خون مانے جائیں. البتہ یہ مسئلہ سب ہے جب یہ خون دو طرف جا سکے, لیکن اگر کبھی ایسا اتفاق کہ کسی کپڑے پر ایک جگہ خون لگا اور دوبارہ باہر سے اتر کسی جگہ پہ دوسرا خون آ کے گرے, یہاں پہ اس کو تو خون نہیں مانیں گے, یہاں پہ صرف پیشاب دیں گے. اگر یہ دونوں خون گرنے کے بعد ایک خون کے برابر بچے تو ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ دو خون ہو گئے, پہلے خون کی ایک طے ہے اس کے اوپر ایک دوسری طے جم گئی کہ دو خون مان لیے گئے, جی نہیں. اگر کپڑے ایک ہی طرف دو خون ایک دوسرے پر آ کر جم رہے ہیں تو دونوں مل کے ایک مانے جائیں, اور اگر کپڑے دو خون آ کے گرے لیکن دو الگ سے خون, ایک ظاہر سے ایک باطن سے, ایک اوپر والے حصے سے نیچے والے حصے سے پوچھا ہے, ایک دوسرے ہی پہ آ کے گر جائیں, مگر پھر بھی ان کو دو الگ الگ خون مانا جائے گا. مسئلہ بہت کم کہی جاتا ہے لیکن جب کہیں جاتا تو عین وقت میں معلوم ہونا مشکل ہوتا ہے, اس لیے ویسی تفصیل میں چلتے ہیں. اب اس مسئلے آخر کی جو باتیں آپ کھل لیں اس کے بعد مسائل کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. ایک بات اور, یہ ذرا تفصیلی بات ہے, پھر ایک آخری مسئلہ ہے, ساری گفتگو کا یہ جو ساری بحث اب تک آپ نے سنی, یہ ساری بحث ہے خون کے بارے میں, کہ اسلام ایک خون کے برابر خون کو نماز میں معاف کر دیا بغیر کسی مجبوری کے, بغیر یہ معافی فقط خون کو نہیں عین نجاست, خون کے علاوہ اگر کوئی اور نجاست لگ رہی ہے کپڑے میں تو چاہے وہ سوئی کی نوک کے برابر بھی ہو اس میں معافی نہیں, اور اگر خون کی وجہ سے کوئی اور نجاست لگ رہی ہے اس میں بھی معافی نہیں, معافی فقط خون کی, نہ خون کے علاوہ کسی اور نجاست کی معافی ہے اور نہ ہی اس چیز کی معافی ہے کہ جو خون کی وجہ سے نجی, یہ تو خدا مسئلے کا جملہ ہوا اس کی طریقے. فرض کیجیے کہ ہمارے اس کپڑے پر خون لگا, ایک خون کے برابر یہ خون ہے یہ معاف, یہ تو بالکل معاف ہے, لیکن اگر سوئی کی نوک کے برابر پیشاب آ کے لگ گیا اس کی کوئی معافی نہیں, معافی فقط خون کی, یعنی مسئلہ یہ نہیں کہ اسلام نے ایک خون کے برابر نجاست کو معاف کر دیا, نجاست کو نہیں خالی خون کو معاف کیا, اگر کوئی اور نجاست آ رہی چاہے وہ نجاست خون کے اوپر آگے پھیل جائے, مطلب خون لگا ہوا تھا ایک خون یہ تو معاف, اور اتفاق سے پیشاب کا خطرہ اس طرح آ گیا کہ وہ کپڑے میں نہیں پہنچا, وہ خون کے اوپر آگے پھیل جائے, جو کپڑے پر خون کی طے ہے اس کے اوپر آ کر پیشاب کا خطرہ پھیل رہا, پیشاب جو کہ خون نہیں اس لیے اس میں کوئی معافی نہیں, اور اس کپڑے کو پھر نجس مانا جائے گا یا پاک کریں یا نماز میں اس کو اٹھا دیں. اسی طریقے اگر خون ہمارے کپڑے میں نہیں لگا بلکہ خون سے نجس ہو کے کوئی چیز لگی بسارے نثار, سب کیجیے کہ میری پیشانی پر ایک زخم ہے جس سے خون نظر آ رہا, گرمی کی وجہ سے پسینہ ہے یہ پسینہ اس خون سے ٹکرایا اور پسینہ تو نجیس ہو گئے, اگر پسینے کے بعد اپنی نجاست سے وہ خون کی وجہ سے نجاست, اور وہ پسینے کا بدلہ ٹپک میری شیروانی کے اوپر گر گیا, اب یہ جو پسینے کا ٹکرا گیا یہ خود پسینہ خود نجیس بھی نہیں خون کی وجہ سے یہ متنجیس, یہ پیشانی پہ آ کے گرا, پیشانی سے شیروانی پہ آ کے گرا, اگر اس کی معافی اسلام میں نہیں ہے چاہے یہ ایک خون سے کبھی کیوں بات تو بتا ہے بڑی عجیب, اگر خود پیشانی سے خون کا ایک قطرہ اس شیروانی پہ گر جاتا اس کو وہ پاس ہوتا, یعنی وہ معاف ہوتا, اگر خون آ کے گر جاتا تو یہ معاف ہوتا, لیکن خون نہیں گرا, خون نے پسینے کو نجس کر دیا, پسینہ آ کے گرا ہے میری شیروانی, اب پسینے کی معافی نہیں ہے وہ اگر انگوش سے شہادت کی صحیح خون سے آدھا بھی ہے تب بھی اسے پاس کرنا پڑے گا, تو باقی فقط خون میں. اگر خون کے علاوہ کوئی نجاست لگ جائے تب بھی معافی نہیں. اور اگر ایک باپ کی خون سے نجیس ہو کے پھر لگے میرے کپڑے پر, ایسی باپ چیز جس کو اپنا کوئی حضور نہیں, اس کا خون نے نجیس کیا پھر بھی اس کی معافی نہیں. پچھلی دفعہ بھی اس کی ایک مثال آ گئی کہ فرض کیجیے کہ رومال میں خون لگا ہوا ہے ایک کوڑتے کا, اور میں نے اس کو پسینے کی حالت میں اس رومال کو پکڑا ہوا, اب پسینہ نجیس ہو گیا خون والے رومال کو پکڑنے سے. خود اگر خون میرے ہاتھ میں لگ جاتا تو مجھے نماز پڑھنے کی اجازت, لیکن اگر خون سے پسینہ میرے ہاتھ میں لگا یا کوئی پانی میرے ہاتھ میں لگا جس خون سے نجیس ہو, اس کی معافی نہیں ہے, اسے پاک کرنا پڑے گا. یہ دوسری بات, خون کے علاوہ کوئی نجاست آئے اس کی معافی نہیں, خون ہی سے نجیس. لیکن اگر پیپ کبھی خون میں مل کے نکلے, یعنی انسان کی بے جانی پر ایک دفعہ میں اسے پیپ میں چھوڑا, اس سے پیپ بھی نکل گئی اور وہ پیپ خون میں مل کے نکل گئی, خون کی وجہ سے پیپ نجیس ہو, جس طرح پسینہ پا کے لیکن خون کی وجہ سے نجیس ہو جاتا پیپ بھی نجیس ہو. اب یہ پیپ اگر ہمارے بے جانی میں لگی اس کی معافی نہیں, اسے پاک کرنا پڑے. اگر وہ ایک درہم سے کم بھی خلاصہ بتائے گئی کہ یہ معافی صرف خون میں, نہ خون کے علاوہ کسی چیز میں ہے اور نہ ہی خون ہی کی وجہ سے نجیس ہو جانے والی چیز میں معافی, کچھ خون لگ جائے تو معاف, اگر خون سے نجیس ہو کے پسینہ لگے وہ پسینہ معاف ہے, خون سے نجیس ہو کے پانی لگے وہ پانی معاف ہے, خون سے نجیس ہو کے پیپ لگے وہ پیپ معاف ہے, صرف اور صرف خون کی نجاست معاف ہے. اچھا خون میں بھی ایک مسئلہ آتا کہ فرض کی کہ میرے کپڑے پر ایک خون لگا اور وہ ہے آدھا, یعنی خون کا آدھا, جتنی معافی ہے اس کا آدھا خون, اور پسینے کا ایک قطرہ اسی خون پہ گرا, یہ پسینے کا قطرہ کہیں اور نہیں گیا اسی خون پہ گرا. اب اگر یہ خون پھیل گیا اس کی وجہ تو اس خون کی معافی بھی ختم ہو, یہ جو خون معاف تھا ایک خون کے برابر اس کی معافی بھی ختم ہو, چاہے وہ پھیلنے کے بعد ایک کوڑ سے کم ہی رہے. جیسے میں نے مثال کہ آدھی کوڑ کے برابر خون لگا, یعنی ابھی آدھی کی معافی باقی, ایک پانی کا قطرہ اس خون سے گرا اور یہ خون پھیل گیا, کتنا پھیلے گا, تھوڑا سا پھیلا پھر بھی ایک کوڑ سے کم خون پھیلا ہے, لیکن کیونکہ خون پانی کے ساتھ مل کے پھیلا اور معافی خون کی معافی ہے, خون ملے ہوئے پانی کی معافی نہیں ہے, اس لیے اب اس کپڑے میں نماز غلط. بات بعض اوقات بڑی عجیب لگتی کہ خون میں معافی اور خون والے پانی میں معافی نہیں ہے, جس کی نجاست خون سے کم, مطلب بتا رہا کہ اسلام کا مسئلہ ہے جس میں آپ کے خون کے تو نہیں ملتے. تو خلاصہ اس مسئلے کا یہاں تک وقت ہے, اگر خون کے علاوہ کوئی نجاست لگی یا خون کے ساتھ مل کے کوئی نجاست لگی یا اگر خالی خون ہی پھیل گیا, چاہے پھیلنے کے بعد بھی وہ ایک کوڑ سے کم رہے اس کی معافی نہیں. آج اس سے صرف دو چھوٹی باتیں آتی ہیں کہ اگر خون کے اوپر پانی آ کے گرا مگر خون پھیلا نہیں, عام طور پہ تو خون پھیل جائے گا پھر تو معافی نہیں. ابھی معافی نہیں کہ تین مسئلے آتے ہیں, کوئی اور نجاست لگے تو معافی نہیں, خون سے نجیس ہو کر پیپ یا پسینہ یا پانی لگ جائے وہ معاف نہیں, خون اگر پانی کی وجہ سے پھیل جائے تو معاف نہیں. اب مسئلہ ہے کہ خون میں پانی گرا مگر خون پھیلا نہیں وہیں گرا, تب کیا ہوگا؟ اس میں ہمارے کوئی اور خونی میں اختلاف, ہمارے کوئی کہتے ہیں کہ اگر پانی خون سے گرا اور وہیں رہا, خون بھی نہیں پھیلا پانی بھی وہیں سے آگے نہیں پڑا, تو کوئی بات نہیں, پھر معافی آپ کی برقرار ہے. اور ہمارے خونی کہتے ہیں کہ اگر یہ پانی خون سے گرا, خون میں گھل مل کے ختم ہو گیا اور خون پھیلا بھی نہیں, تب تو یہ معافی بات نہیں, لیکن اگر خون تو نہیں پھیلا, پانی خون کے اوپر رہا ختم نہیں, نظر آ رہا ہے کہ یہ پانی کی رطوبت خون کے اوپر ہے, تو ہمارے ہمیں نہیں کہتے ہیں پھر معافی نہیں. کوئی صاحب کہتے ہیں پانی کو ہمیں دیکھنا ہی نہیں, پانی ہے یا نہیں اس سے ہمیں کوئی تعلق, ہمیں دیکھنا ہے خون پھیلا یا نہیں پھیلا, پھیل گیا خون تو معافی سب، نہیں پھیلا خون تو چاہے پانی ہو بھی مگر معافی کافی۔ آگر ہمیں نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں خون کے علاوہ پانی کو بھی دیکھنا، اگر خون پھیل گیا تب بھی معافی سب، خون نہیں پھیلا مگر پانی خون کے اوپر نظر آ رہا ہے موجود تب بھی معافی سب۔ صرف ایک صورت میں معافی رہے گی کہ پانی گرا، نہ تو خون پھیلا نہ پانی رہا، پانی خون میں گھل دیں گے ختم ہو۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں اتنی باریکیوں کی جانے کون نگاہ کرتا اگر یہ شریعت کے مسئلے ہیں ان کا خیال کرتا۔ اور ایک آخری بات، پھر ایک آخری مسئلہ اور آج کی بات کرتا۔ آخری بات یہ کہ تو خیر ابھی آپ نے سنا کہ یہ معافی فقط خون، اگر خون سے نجیس ہوگی کوئی چیز لگ جائے تو معافی نہیں۔ بس ایک آخری بات جس میں سنے گا، ہاں معافی اس وقت بھی کافی، چوتھی میں مسئلہ نہیں کہ اگر خون آپ کے کپڑے پہ لگا، آپ کپڑے کو تو صاف نہیں کر رہے، خون کو آپ نے ہٹا دیا، نئے نجاست کو ہٹا دیا، اس کا متنجم کافی رہا، تب بھی یہ معافی برقرار رہے گی۔ اب تک تو یہ بات آ رہی تھی کہ صرف خون میں معافی، خون سے نجیس اندر کوئی چیز ہو جائے اس میں معافی نہیں، مگر ایک آخری مسئلہ اس کو واضح کر رہا ہے، اگر کوئی اور باہر سے چیز خون پہ نجیس ہو گیا ہے اس میں معافی نہیں، لیکن وہی جگہ جہاں خون آ کے گرا وہاں جیسے ہاتھ میں خون لگا، اپنے مثلاً رومال سے یا کسی پیپر سے خون کو صاف کر کے دیکھ لیں، مگر ہاتھ ہمارا نجیس ہے اس کو ہم نے پاس نہیں، اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو معافی خون کو ہے وہ معافی اس جگہ کو بھی ہے جہاں پہ یہی خون لگا۔ بات کو مطلب اب آئیے سب سے آخری مسئلہ، جو سب سے اہم مسئلہ، یہ ساری جو گفتگو آپ نے سنی یہ وہ گفتگو ہے کہ بعض اوقات آدمی کے لیے طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میرے جسم سے جو خون لگا وہ خون کتنی مقدار ہے۔ اب اس میں ایک بات ہے آخر کے دو مسئلے، کہ اگر کبھی کسی آدمی کے جسم پہ خون لگا ہو اور اسے شک ہو رہا ہو کہ یہ خون معاف ہے یا معاف نہیں، یہ شک دو ہی طریقوں سے ہو سکتا ہے، یا کوالٹی کی وجہ سے یا کوانٹیٹی کی وجہ سے۔ مگر خون لگا شک ہو رہا کہ یہ ایک خون کے برابر ہے یا اس سے زیادہ، اگر خون کے برابر ہے تو معاف ہے، خون سے زیادہ ہے تو معاف نہیں، خصوصاً جب خون پھیلا ہوا ہو پورے کپڑے اور لیبر نجی کے اوپر۔ یہ مسئلہ ہے کوانٹیٹی کا، مقدار میں شک ہو رہا ہے کہ اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ، یا کبھی شک کوالٹی میں ہوتا خون لگا یہ تو پتا ہے کہ مقدار سے کم، لیکن یہ انسانی خون ہے یا کتے کا خون ہے، یعنی کہ وہ خون ہے جو معاف ہے یا وہ خون ہے جو معاف نہیں، کیونکہ عورتوں کا مسئلہ سب مل جائے گا، کیونکہ میرے جسم والا خون ہے کہ وہ ان تین رجس خونوں میں سے کوئی خون لگا، کیا ہمارے کوئی بھی تکلیف نکام آدمی کو بھی بہت خون پیش آ سکتی ہے، مسئلہ پیش آ سکتا تو کیا ہمارے کوئی بھی نزدیک زیادہ تر خون نجیس، زیادہ تر خون معاف نہیں، یہ دو شک ہو سکتے ہیں آج کے، کیا مقدار ہے یا کوالٹی اور کیفیت ہے۔ تو اب ان دونوں کا مسئلہ سن لیجیے، آبائی خدینی کے نزدیک تو بہت آسان مسئلہ ہے، کیونکہ دونوں شخص کی حالت میں بھی معافی بات ہے، یعنی اگر آپ کے کپڑے میں خون لگا آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ معاف والا خون ہے یا جو خون معاف نہیں ہے وہ، یعنی یہ خون ہے جو نفاذ و استحاضہ والا ہے وہ معاف نہیں، یا یہ میرا خون ہے یا کسی اور انسان کا خون، یہ شک ہو رہا آبائی خدینی کہتے ہیں اس کو معاف کر، اس حالت میں یہی سمجھیے کہ یہ صحیح والا خون ہو۔ اگر کوئی بھی اس مسئلے میں آ رہا ہے خدینی کے ساتھ، اگر یہ تو پتا ہے کہ خون ایک درم سے کم، یہ نہیں معلوم کہ کون والا خون، تو اگر کوئی بھی کہتے ہیں اس کو معاف سمجھیے، اگر خدینی بھی کہتے ہیں معاف کر، اور اگر کبھی یہ مسئلہ یہ تو معلوم ہے کہ یہ خون معاف والا ہے لیکن یہ پتا نہیں چل رہا کہ ایک درم کے برابر ہے یا اس سے زیادہ، خصوصاً جب پھیلا ہوا اگر کوئی کہتے ہیں ایسی حالت میں معافی نہیں، اگر شک ہو جائے کہ یہ وہ مقدار ہے یا اس سے زیادہ ہے یا کم معافی نہیں، تحقیق کرو یا اس کو کپڑے کو اتارو، اور اگر خدینی کہتے ہیں کہ نہیں کس حالت میں بھی معافی، اگر آپ کو شک ہو رہا کہ میرے جسم پہ جو خون لگا ہوا یہ ایک درہم سے کم ہے یا زیادہ ہے، شک میں توجہ نہ سمجھو، شک سے توجہ نہ دو، یقین سمجھو کہ یہ خون معاف ہے اور اسی حالت میں جب بھی نماز پڑھو، تو اگر خدینی کیا معافی کا دائرہ بھی بڑھتی ہے، خون کی کوالٹی میں شک ہو تب بھی معاف ہے، مقدار اور کوانٹیٹی میں شک ہو تب بھی معاف ہے، اور آگاہ پوری کے یہاں اگر مقدار میں شک ہو کہ ایک درہم ہے یا زیادہ ہے تو مانگ لیں، مقدار میں جب مانگ لیں اگر کوئی چیز، ہاں اگر یہ نہیں پتا کہ یہ وہ والا خون ہے جو اسلام نے معاف کیا ہے یا وہ خون ہے جو معاف نہیں کیا ہے، پھر اس شک میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جب مقدار کا شک آ رہا ہے تو یہاں سے ایک صورت ہے تو یہ وہی مسئلہ اس حساب کا، اس کے معلوم تھا پہلے معلوم تھا کہ ایک درہم سے کم ہو، اب کیا ہو رہا ہے مزید کوئی خون تو اس میں نہیں بڑھ گئے، اس سے ضرور ختم ہو رہا تھا ایک مرتبہ خون ہم پہ آ کے گرا، ہم نے دیکھا یہ تو ایک درہم سے کم، تھوڑی دیر کے بعد پھر ختم ہوا شک ہو رہا کہ مزید تو کچھ خون آگے نہیں لگا، اس صورت میں تو بہرحال وہ جو پہلے کا یقین ہے اسی کو مانیں گے اور سمجھیں گے کہ نہیں مزید کوئی خون نہیں لگا. آج کیونکہ مجھے یہاں سے بہت دور جانا، سوا 12 بجے ٹھیک مجھے تقریب شروع کر دینا ہے کیونکہ نماز جمعہ سے پہلے ختم کرنا، اس اعتبار سے میں سوال جواب کے وقفے کو بھی اور 10 منٹ کی تقریب کو بھی مؤثر کر کے مسئلے کا خلاصہ پیش کر دوں کہ بغیر کسی مجبوری کے انسان کے جسم اور لحاظ جب تک کہ ایک درہم کے برابر خون ہو اس کو معاف کیا گیا ہے، کسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے کام کرنا آسان ہو تبھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہو گیا چوتھا مقام جہاں نمازی نجاست کی معافی دی گئی. آج آخری درستان اس کل ماہ رمضان کے فوراً بعد یعنی عید کے بعد جو پہلا جمعہ آئے گا، عید یا جمعرات کی ہوگی یا جمعے کی ہوگی یا ہفتے کی ہوگی، ہر صورت اگر جمعرات کی بھی ہوئی تو پہلا جمعہ تو دوسرے دن آ جائے گا، اس میں تو پروگرام ہوں گے نہیں، جمعے کی ہوئی تب بھی اور ہفتے کی ہوئی تب بھی، عید کی 6 یا 7 دن کے بعد جو پہلا جمعہ آئے گا حج تک جانے تک، حج کے سفر تک ان شاء اللہ یہ درد اس جمعے سے شروع ہو جائے گا. ماہ رمضان میں میں بڑے ماں بڑے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں لیکن یہاں سے یہ درد بند ہے جو سفا کا درد، اور یہ ان شاء اللہ شروع ہوگا عید کے بعد فوراً بعد جو پہلا جمعہ رہا تو شاید 7 یا 8 کے بعد ہوگی اس میں یہ درد شروع ہوگا، اور یہی سے بات آگے بڑھے کہ باقی جو دو چیزیں رہ گئی ہیں جہاں نمازی کو اسلام نے کام کیا ان کا بیان ان شاء اللہ وقت ہوگا. آج کی وہ ختم ہوئی کیونکہ آپ کے جسم ہے تو مجھے جانا سیگل ایریا کی طرف جس کا عام راستہ بند ہے گھوم کے جانا پڑے گا، اس لیے وقت اور بھی کم تو 12 بجے گفتگو شروع کر دینا، اس لیے انتظام یہی کہ آپ کے جتنے سوالات ہوں ان بارے میں آپ اگلے ہی جمعرات کے جمعے کو جب پہلا روزہ ہوگا شروع ہو جائے گی گفتگو، پورے 30 دن میں آپ کے درمیان یہ سارے سوالات ہونا کریں. آج بھی گفتگو کو یہیں پہ انتظام کا بھی سمجھے آواز بلند گرو سے جمع کروا.